सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज के शुमारे में आप सुनेंगे मारूफ अदीब और शायर डॉक्टर खुर्शीद रिजी से हमारा मुकालमा।
मशक़े सुखद तो अपना रास्ता खुद निकाल लेती है, वो आप कुछ भी काम कर रहे हो, जब वो तबीयत पर वो कैफियत तारी होती है तो उसी के अंदर वो जारी रहता है। मैंने कभी भी शोरी तौर पर ये नहीं किया कि मैं कोशिश करके अशार कहूँ, बल्कि जब तबीयत में उसकी एक कैफियत पैदा होती है तो वो अपना रास्ता निकालती है और उसमें वो हारिज नहीं होती दूसरी चीजें।
तफहीम गालिब, दीवाने गालिब की दो गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
ये गजल 147 और इसके बाद 148 गजल जो है वो भी 1816 में लिखी, उसमें कुछ इसी किस्म के अशार जो हैं वो हमें मिलेंगे। कहते हैं कि रहम कर जालिम के क्या बूदे चिरागे कुश्ता है, नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चिरागे कुश्ता है, हैव मर्सी ओ टायरेंट फॉर व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्मदर्ड लैम्प, द पल्स ऑफ द विक्टिम ऑफ फिडेलिटी इज द स्मोक ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड लैम्प।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब फरहत शहजाद का कलाम।
सारी दुनिया में कयामत ये मेरे साथ हुई, सुबह जब तक मेरे घर पहुंची सियाह रात हुई। सारी दुनिया में कयामत ये मेरे साथ हुई, सुबह जब तक मेरे घर पहुंची सियाह रात हुई। और मैं बादशाहों को खातिर में न लाने वाला, मैं बादशाहों को खातिर में न लाने वाला, मान लूं कैसे कि पैदल से मुझे मात हुई, मान लूं कैसे कि पैदल से मुझे मात हुई। और फोन पर गरचे लड़ाई ही हुई थी अपनी, फोन पर गरचे लड़ाई ही हुई थी अपनी, पर मैं ये सोच के खुश था कि चलो बात हुई।
अफसानवी अदब से हमारा इंतखाब है हमीद शाही साहब का अफसाना दुख कैसे मरता है। खालिद हमीद सुनाते हैं।
फिर तो उसे यहाँ पहुंचकर जब भी कोई बेंच खाली नजर आता जरूर बैठता था। पहली बार मुदरत के साथ यहाँ बैठा था मगर जाते हुए नहीं, माँ को कमरा नंबर 25 में देखकर आने के बाद। मुदरत को बहुत तशवीश थी कि पेशेंट में सर्वाइवल के इम्कान बहुत कम थे। वो अस्पताल उसकी माँ को देखने फिर कभी नहीं आई थी। ताहम उसके बाद जब भी उसने उसे फोन किया वो हर बार उसकी माँ की बीमारी की तवालत के खौफ से सहमी हुई लगी। नबील की माँ की बीमारी वाकई तवील हो गई थी। शुगर के सबब बेड सोर्स भी ठीक ना हो रहे थे। वो सांस लेती तो छाती में सीटियां बजती थी। कोई भी डॉक्टर यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि उसकी माँ के फेफड़े खुद से सांस लेने के लिए कब तक काबिल हो पाएंगे। कभी तो वो बहुत उम्मीद अफजा बातें करते और कभी बिल्कुल ही मायूस कर देते थे।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर खुर्शीद रिजी साहब के साथ गुफ्तगू से। रिजवी साहब मुनफरिद लहजे के शायर हैं, अदब और शायरी के मुतनव मौजूआत से दिलचस्पी रखते हैं और तदरीस के शोबे से मुतालिक हैं। शायरी के अलावा अरबी जबान से खसूसी दिलचस्पी रखते हैं और अरबी अदब की तारीख भी मुरतब की है। ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اپنی ہمہ جہت مصروفیات کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں.
یہ شاعری کا آغاز تو مجھے جب میں اپنے حافظے کو کھنگالتا ہوں تو میری عمر کوئی 10-11 برس کی ہوگی جب میں نے پہلی مرتبہ شعر کہا, اور وہ شعر بھی مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ یہ شعر تھا کہ ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے, خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے. یہ مجھے یاد ہے زندگی میں جو پہلی دفعہ میں نے یہ مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی چیز اندر سے مجھے مجبور کر رہی ہے, اور میں نے ایک شعر کہا. لیکن اس کے بعد کوئی تسلسل سے میں نہیں کہتا رہا شعر. البتہ جب میں پہنچا کالج میں تو وہاں میرے استاد محترم تھے ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب, جن سے میں نے عربی پڑھی, اور وہ عربی, فارسی, اردو مختلف شعبوں میں بہت دسترس رکھتے تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی اثر پڑا. پھر ہمارے کالج کا ماحول ایسا تھا جس میں ادبی محفلیں ہوتی تھیں. اس وقت مجید امجد بھی وہاں, یہ سائی وال کا ذکر ہے, وہاں پر میں نے بی اے وہیں سے کیا جو اس وقت منڈگمری کہلاتا تھا. تو وہاں کی ادبی شخصیتیں, ان کے مجلسوں میں بیٹھنا, پھر کالج کی مجلس ادب, اس کے تنقیدی اجلاس, کالج میگزین میں لکھ کر کچھ چھپوانا, اس طرح سے یہ پرداخت ہوتی رہی چیزوں کی.
تو اس کے بعد شاعری کے علاوہ آپ نے ظاہر ہے کہ نثر میں بھی, تحقیق میں بھی, تنقید میں بھی کام کیا, تو یہ مختلف شعبے کیسے رہے؟
جی, اصل میں مجھے واقعی یہ, اس کو آپ ایک وہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی المیہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ مجھے مختلف چیزوں سے بیک وقت بہت گہری دلچسپی رہی. شاعری تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک مجبوری سی ہوتی ہے بنیادی انسان کی, اس میں شاید اس کے ارادے اور منصوبے کو دخل نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر میں نے کیا, صوفی صاحب کا, وہ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے عربی زبان کا بہت شوق ہو گیا, تو اس لیے میں پھر عربی کی طرف ہی چلا گیا. شروع میں تو عربی میں میری والدہ مرحومہ نے مجھ سے کہا تھا چھٹی جماعت میں کہ بھئی عربی پڑھو, وہ تو غالباً دینی وجوہات سے کہا انہوں نے. لیکن یہ جب ڈاکٹر صاحب کی صحبت نصیب ہوئی تو مجھے عربی ادب سے, عربی زبان سے بڑی وابستگی ہو گئی. انہیں کی وجہ سے کچھ فارسی بھی پڑھی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی علوم اور ان کا پس منظر. پھر اس زمانے میں انگریزی بھی جو ہمارے رسگاؤں میں پڑھائی جاتی تھی, تو اب جس کو انگلش لٹریچر کہا جانے لگا ہے, یہ تقریباً لازمی ہوتا تھا. اس میں 10-12 کتابیں ہوتی تھیں بی اے میں, ناول بھی, ون ایکٹ پلیز بھی, شیکسپیئر کا بھی ڈرامہ, گازوردی کا بھی, مطلب ایک بڑی رنگا رنگ اور کافی اچھی تربیت دی جاتی تھی انگریزی ادب کی. تو اس سے بھی بہت طبیعت متاثر ہوئی. تو نتیجہ یہ کہ یہ سب چیزیں مل جل کر کچھ ادب اور کچھ علمی اور تحقیقی کاموں کی طرف طبیعت چل پڑی. تو میں بیک وقت مختلف کام کرتا رہا. کبھی میں نے کچھ تراجم کی عربی سے, حال ہی میں میں نے عربی ادب کی ایک تاریخ مرتب کرنی شروع کی تھی, جس کا ایک حصہ اب آ گیا ہے چھپ کر, قبل از اسلام سے متعلق. اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا تفصیل سے جائزہ لوں عربی ادب کا, اور اس کو اردو میں قابل فہم بنانے کی کوشش کروں. تو اس طرح سے یہ کچھ تراجم بھی ہوئے, کچھ میں نے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ یا متن کی تحقیق بھی کی. عربی کی ایک کتاب کافی زخیم, خلائد الجمان کے نام سے, وہ ایک تذکرہ شعرا تھا 7th century ہجری کا, اس کو میں نے ایڈٹ کیا. تو یہ چلتی رہیں مختلف چیزیں, اور ان میں دونوں احساس ہوتے رہے. ایک طرف ایک لطف بھی آتا رہا, دوسری طرف یہ بھی احساس ہوتا رہا کہ مختلف خانوں میں بٹ کر کسی میں بھی وہ تشنگی دور نہیں ہوئی, بلکہ اور بڑھتی چلی گئی.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ مشق زخن جو تھی, یہ پھر کیا بین جاری رہی یا کیا کس میں وقفے آتے رہے؟
اصل میں مشق زخن تو اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے.
جی جی,
وہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں, جب وہ طبیعت پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اسی کے اندر وہ جاری رہتا ہے. میں نے کبھی بھی شعوری طور پر یہ نہیں کیا کہ میں کوشش کر کے اشعار کہوں, بلکہ جب طبیعت میں اس کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ نکالتی ہے, اور اس میں وہ حارج نہیں ہوتی دوسری چیزیں. اس حد تک تو شاید حارج ہوتی ہوں کہ توجہ شعر کی طرف اتنی نہیں رہتی جتنی ہے. مثلا اگر ایک آدمی رات دن اسی فکر میں مستغرق رہے تو شاید وہ زیادہ لکھ لے گا, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ طبیعت پہ جب کوئی کیفیت آتی ہے تو وہ اپنا راستہ تلاش کر کے اور اظہار کروا لیتی ہے. اسی طرح سے میں کوئی 4 مجموعے میری شاعری کے آئے, اور وہ اکٹھے ہو کر یکجا کے عنوان سے چھپ چکے ہیں, اور ان کے علاوہ بھی شاید ابھی اگر کسی وقت فرصت ملے تو ایک مجموعہ مزید بھی توقع کی جا سکتی ہے.
معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو وائس آف امریکہ سے جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور پھر گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، اردو voa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، ان سے ہمارا مکالمہ جاری ہے۔ موجودہ عہد میں ادب اور ادیبوں کی صورتحال کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خاصے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔
اصل میں میں تو خیر ابھی مثلا لاہور کی حد تک میں یہ دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ منظرنامہ جو بہت اچھے درجے کے لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی، جن کے نام آپ فر فر گن سکتے تھے، وہ رفتہ رفتہ وہ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ جو بالکل مبتدی تھے ان کے سامنے، اب ہمیں سینئر سمجھا جانے لگا۔ لیکن میں پھر بھی ایک بات دیکھ رہا ہوں اور اس سے میں مطمئن ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں نئے لکھنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو اچھا لکھ رہے ہیں۔ ان کی صرف تربیت اس میں کہیں کہیں شاید کثر رہ جائے کہ ان کی جو لسانی تربیت ہے وہ ویسی نہیں ہوئی جیسی اس دور میں ہوا کرتی تھی، کہیں کوئی شکم نظر آ جاتا ہے آپ کو، لیکن ان کے ہاں شعرگوئی کا ملکہ فطری طور پر ہے اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر ادب میں کچھ اچھے رجحانات پیدا کر سکیں گے، تو میں کچھ زیادہ اس میں بہت مایوس محسوس نہیں کرتا ہوں۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے محسوس کیا تھا کہ جب آپ کے دور میں اور آپ سے ذرا پہلے جو لکھنے والے تھے ان کے لیے ابلاغ کا یہ تھا کہ بہت سے رسائل موجود تھے، اب رسائل نہیں ہیں، تو اب جو یہ نئے لکھنے والے ہیں یہ ان کے لیے کیا ابلاغ کا ذریعہ ہے اور ان کی شناخت کیسے ممکن ہوگی؟
نہیں، رسائل یہاں تو بہت سارے نکل رہے ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ مثلا نقوش فرض کیجئے پہلے زیادہ ہوتا، فنون تھا، اوراق تھا،
جی
یہ بڑے بڑے رسالے جنہوں نے مسلسل 50-50 سال جو ہے وہ اب خدمت کی اور ایک مقام بنایا، ان میں تسلسل نہیں رہا، لیکن اس کے جگہ مختلف لوگوں نے رسالے نکالے ہیں، چاہے وہ کچھ عرصے میں بند ہو جائیں یا چلتے رہیں، اور ان میں سے کچھ بڑے تسلسل سے چل بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو شاہد علی خان صاحب، وہ پرانا رسالہ الحمرا جو ان کے والد محترم حامد علی خان صاحب نکالا کرتے تھے، اس کا انہوں نے کئی برس سے احیاء کیا، اور نہ صرف احیاء کیا بلکہ انتہائی پابندی سے وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو رسالہ ہمیں مل جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد لکھنے والوں کی جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے کراچی سے بھی چیز رسالے ہیں اور بعض اور شہروں سے بھی نکالے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم سے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر رسالہ والا کہتا ہے کہ کچھ لکھ کر بھیجیں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا نیا مواد نہیں ہے جتنی وہ لوگ چاہتے ہیں، تو نئے لکھنے والے بھی اس میں لکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسا راستہ بند نہیں ہوا، گو کہ وہ رسالے جو پروربیل ہو گئے تھے وہ اب واقعی کچھ عرصے سے وہ تسلسل ان کا باقی نہیں رہا۔ اب فنون بھی دوبارہ نکال لیا ہے ناہید قاسمی صاحبہ نے اور وہ جاری ہو گیا ہے، ادب لطیف اب تک چلا رہی ہیں صدیقہ بیگم صاحبہ، بڑی پابندی سے آتا ہے، تو میرے خیال سے اتنی مایوس کن حالت نہیں ہے جیسی کہ بعض اوقات سمجھی جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ درس و تدریس سے بھی متعلق رہے ہیں اور اب بھی شاید ہوں گے، تو یہ فرمائیے کہ جو طلباء ہیں پہلے خاص طور سے اردو ادب کے حوالے سے کہ تنقید نگاری تحقیق اور اس میں تھی، اب یہ شعبے جو ہیں کچھ کم نہیں ہو گئے؟
اس میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک طرف کم بھی ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف اب مثلا دیکھیے یہاں لفظ کا ادارہ ہے، بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے یہ اردو ادب سے اور فارسی ادب سے، لیکن انہوں نے ایک مرکز زبان و ادب، گرمانی مرکز زبان و ادب قائم کیا ہے، اور انہوں نے رومی پر، اقبال پر، غالب پر لیکچرز کی پوری پوری وہ کروائے ہیں سلسلے، اور اس میں کبھی شمس الرحمان فاروقی صاحب کو بلوایا جاتا ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ گو کے تھوڑے لوگ ہوں لیکن وہ اس کو بعد میں انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں, اور یہ کوشش ان کی کافی بار بار ہو رہی ہے, بڑے سنجیدہ وہ جاری ہیں. اچھا, یہاں ہمارے یہاں اور بھی بعض درس گاہوں میں کچھ اہتمام ہے, لیکن یہ اس میں شک نہیں کہ وہ جو ایک مضبوط روایت کا تسلسل تھا, یعنی مثلا میں نے فارسی کے ایم اے کو بھی اقبالیات پڑھائی کافی عرصے, میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ طالب علم جو ہیں ان میں فارسی کی استعداد ہی نہیں ہے. وہ جو پہلے ایک بالکل ہاؤس ہولڈ قسم کی چیز تھی, گھر گھر میں فارسی کے شعر سمجھے جاتے تھے,
جی جی,
گلستان بوستان کو لوگ جو ہے وہ اقتباس کرتے تھے, یہ کیفیت واقعی ہمارے معاشرے میں کم ہو گئی ہے, اور عربی سے تو خیر بہت ہی اجنبیت ہے. تو ذرا پس منظر جو اوجھل ہو رہا ہے عربی اور فارسی کا, اس کی وجہ سے تو مجھے بھی ایک احساس ضیاں ہوتا ہے.
جی,
یہ ہونا چاہیے, ورنہ ہماری جو جدید تر نسل آ رہی ہے جو انگریزی اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے, وہ تو اب اقبال کے اردو کلام کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں رہے. یہ واقعی ایک گوشہ ایسا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں اس میں حوصلہ افزا نظر آتے ہیں وہ تھوڑے ہیں, مٹھی بھر ہیں, اور جو بہت بڑی ہماری تعداد نسل کی آئندہ آ رہی ہے وہ ہمارے اردو فارسی کے ورثے سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے.
ہاں, اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے, آپ نئے لکھنے والوں میں آپ کو شاعر مل جائیں گے, افسانہ نگار مل جائیں گے, لیکن اب تنقید نگار یا محقق جو ہیں وہ خال خالی نظر آپ کو آئیں گے.
جی, بہت کم, بہت کم, اس میں شبہ نہیں ہے. جی, یہ واقعی, یعنی یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس پس منظر کے غائب ہو جانے کی وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کا اور مغربی زبانوں کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اگر ہماری مشرقی جو ریڑھ کی ہڈی ہے,
جی,
وہ مضبوط نہیں رہی, تو ہم وہ ایک نقالی کرنے کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں جان نہیں ہوگی.
جی,
ہماری اپنی روایات جو چلی آتی ہیں, وہ فساد و بلاغت کی ہوں یا ہماری مشرقی جو تنقید کے اصول تھے وہ ہوں اور ان کا ایک تسلسل ہو, وہ سب چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ مغربی جو منابع ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے اس کو بہتر بنائیں. تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس چیز میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں چند ایک, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے, نئی نسل میں بھی کچھ لوگ ہیں لیکن کم ہیں, جتنی ضرورت تھی اتنے نہیں ہیں.
روبرو ابھی آپ ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزلوں کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہوگا, دیوان غالب میں بہت سی غزلیں بے حد مختصر ہیں, اس حد تک کہ بعض غزلیں صرف ایک یا دو شعر پر موقوف ہیں. ایسے موقعوں پر ڈاکٹر نیازی صاحب دونوں غزلوں کو یکجا کر لیتے ہیں. سو آج بھی یہی معاملہ ہے. دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کا شمار مختصر غزلوں میں ہوتا ہے. سو سماعت فرمائیے غالب کی ان غزلوں کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
یہ غزل 147 اور اس کے بعد 148 غزل جو ہے وہ بھی 1816 میں لکھی, اس میں کچھ اسی قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم کہ کیا بودے چراغ کشتہ ہے, نبض بیمار وفا دودے چراغ کشتہ ہے. ہیو مرسی او ٹائرنٹ فار واٹ از دا ایگزسٹنس آف اے اسمدرڈ لیمپ, دا پلس آف دا وکٹم آف فیڈیلٹی از دا اسموک آف این ایکسٹنگوشڈ لیمپ. پہلے تو وہ بات میں کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم, پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ایک ایسے چراغ کی جو بجھ گیا ہو یا بجھا دیا گیا ہو. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ نبض بیمار وفا, کہنے کے جو بیمار وفا ہے. اب دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا. اسی طرح سے عاشق جو ہیں وہ بھی قریب الموت ہیں, اور اس کی جو نبض ہے وہ کتنی نازک ہے. اس کا خیال یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھتا ہے اور اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتا کیونکہ دھواں جو ہے وہ ایک ہوا کی قسم ہے. تو اس سے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ جو نبض ہے اس کی رفتار اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس دھوئیں کی طرح سے ہے جو اس چراغ سے نکل رہی ہو جو بجھا دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں, دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں, ورنہ یا بے رونقی سودے چراغے کشتا ہے. The longing for merriment keeps us impatient, otherwise here not being lit would be advantageous to an extinguished lamp. پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں دل لگی کی آرزو ہے جو ہماری زندگی میں روشنی برقرار رکھتی ہے. خیال رہے ذکر چراغ کا ہونے والا ہے, تو جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح سے دل لگی کی جو آرزو جو ہے وہ ہمیں اصل معنی میں بے چین رکھتی ہے, تلاش میں رہتے ہیں ہم چیزوں کی. پھر وہاں کہتے ہیں ورنہ یہاں بے رونقی, پھر کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے غور سے تو چراغ کا جلنا ہی اس کی بدقسمتی کی نشانی ہے, کیونکہ آخر میں وہ چراغ کی بتی بھی ختم ہو جائے گی, وہ تیل بھی ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائے گا. تو نہ چراغ جلتا نہ وہ اس جگہ پہنچتا کہ وہ اس میں بے رونقی ہو. تو اب آپ دیکھیے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا دل لگی جو ہے وہ چراغ کی لو ہے جو ہمیں بے چین رکھتی ہے اور اس طرح سے ہمارے تباہی کا سبب بنے گی. جس طرح چراغ کا جلنا اس کی نشانی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے کتنے مشکل خیالات تھے غالب کے جو انہوں نے پیش کیے. اگلی غزل جو ہے 148, اس میں تین شعر ہیں, وہ بھی کچھ موضوع جو ہے وہ مسلسل ہے. کہتے ہیں چشم خوباں خامشی میں بھی نوا پرداز ہے, سرما تو کہے کہ دودے شولائے آواز ہے. دا آئیز آف دا بیوٹیفل ونس از ٹاکنگ ایون ان سائلنس, دا کلوریم از ون مائٹ سے دا اسموک آف دا فلیم آف اے وائس. پہلا مصرع جو ہے وہ قدر صاف ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ خاموش ہیں کہ پھر بھی بول رہی ہیں. دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ سرما, تو کہتے ہیں کہ سرما جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ اس دھواں ہے شعلہ آواز کا. عام طور پہ سرمے کو بناتے بھی اس طرح سے کہ شعلے کے اوپر ایک توا رکھ کے اس میں جو اس کا دھواں ہے وہ جمع کرتے ہیں. تو کچھ ذرا وہ خیال کریں, تو پہلے میں نوا پرداز ہے, پھر شعلہ آواز ہے. تو جو آنکھوں کی خوبصورتی سے جو آواز یا بات ہو رہی ہے, جس طرح سے باتیں کر رہی ہیں آنکھیں, وہ ایک دھواں بنا رہی ہیں جو اس کی آنکھوں میں اس وقت لگا ہوا ہے. تو اب ذرا ملاحظہ کیجئے, خیالات کچھ یوں ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ خاموش ہیں, بول رہی ہیں, اس آواز میں شعلہ ہے, اس شعلے سے دھواں نکل رہا ہے, اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا کاجل بن گیا ہے. کیا خوب اور مشکل خیال ہے. پھر کہتے ہیں پے کرے عشاق سازے تالے نا ساز ہے, نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے. دا فگر آف لورز از دا انسٹرومنٹ آف اے ڈسوننٹ فیٹ, لیمنٹ از سو ٹو اسپیک دا ساؤنڈ آف دا ریوالونگ آف اے پلانٹ. ذکر تھا مشکلات کا, اب دیکھیے غالب اس کو کس درجے پر پہنچاتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق کا جسم ہے وہ ایک ساز ہے جس میں بدقسمتی کے گانے وہاں سے نکلتے ہیں, لیکن وہ جو نالے ہیں اگر کہا جائے یا سنا جائے تو وہ گردش سیارہ کی آواز ہیں. دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ سیاروں کی گردش جو ہے وہ ہماری بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے. تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سیارے جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں آسمان میں, اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے, ایک وہ آواز جو ہے وہ ان کی بدقسمتی کا موجب ہے, اور وہ موجب جو ہے وہ ان کے جسم کو میں سے جو ایک ساز بن گیا ہے اس میں سے نکل رہا ہے. اکثر شارحین نے اس میں کافی لمبی لمبی شرح نکالی ہیں، لیکن میرے خیال میں غالب کو شوق تھا کچھ مشکل گفتگو کرنے کا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں کوئی حتمی معنی نکالے جائیں۔ جس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے، اس کو 10 لوگ دیکھتے ہیں، مختلف معنی نکلتے ہیں، لیکن غالب جس خوبصورتی سے کے بیان میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ایک ایسا خیال پیش کرتی ہیں، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ لیکن دونوں اشعار میں، پہلے میں جو انہوں نے کہا تو کہوے کے اور یہاں گویا، تو یہ دونوں تھوڑی سی اس میں کامن گفتگو ہیں، کہا جائے سنا جائے۔ پہلے جو شعر میں کہوے کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ذرا پرانا محاورہ ہے، استعمال میں نہیں تھا اس وقت بھی۔ اور آخری شعر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ دست گاہے دیدائے خوبار مجنو دیکھنا، یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے۔ لک ایٹ دا پاور آف دا بلڈ از اسکیٹرنگ آئی آف مجنو، مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزرٹ فل آف روزز از اے فٹ وائپنگ کارپیٹ۔ دیکھیے اب انہوں نے کہاں تک بات جو ہے وہ ایگزیجریشن کیا اور بتایا۔ ایک طرف تو مجنو کی آنکھ ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے، لیکن قوت دیکھیں اس کی کتنی ہے کہ اگر ایک بیابان جس میں سارے گل ہی گل ہوں ہر طرف، اب دیکھیے وہ لالی ہے ادھر پھول ہیں، تو وہ بھی ایک مختصر سی جگہ ہوگی صرف پیر صاف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مجنو کی آنکھوں سے خون نکلا ہے وہ کتنا وسیع علاقہ اس نے سمو لیا ہے، کہ ایک بیابان بھی اگر پھولوں سے بھرا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی فرشی کارپیٹ سی ہے جس پہ لوگ پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ 1816 کی غزل ہے، غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی۔ تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں، مشکل نہ کہوں گا، الفاظ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں، جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی، اس زمانے کی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ قند مقرر کے طور پر جناب فرحت شہزاد کا کلام سنیں گے۔ ان کا یہ کلام واشنگٹن میں ہونے والے عالمی مشاعرے میں ریکارڈ کیا تھا۔ ان کا لہجہ منفرد ہے اور غزل کے پیرائے میں جدید علامتوں کا استعمال انتہائی مہارت سے کرتے ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے جناب فرحت شہزاد کو۔
ازل سے ظلم کی قسمت ہی بام پر کیوں ہے اور سنا کی نوک پہ مظلوم ہی کا سر کیوں ہے اور سنا کی نوک پہ مظلوم ہی کا سر کیوں ہے اور اسے تو چھوڑ کے آئے ہوئے زمانہ ہوا۔ وطن کے حال پہ یہ آنکھ اب بھی تر کیوں ہے، اسے تو چھوڑ کے آئے ہوئے زمانہ ہوا۔ اسی حوصلے کے حوالے سے میں دو شیر چار آپ کو اور سناؤں کہ قطرا کے سچ سے یوں نہ گزر جانا چاہیے، قطرا کے سچ سے یوں نہ گزر جانا چاہیے، چاہے سراب کیوں نہ ہو گھر جانا چاہیے اور گھر شب کو ہر لباس میں شب لکھنا دوستو الزام ہے تو یہ میرے سر جانا چاہیے، گھر شب کو ہر لباس میں شب لکھنا دوستو الزام ہے تو یہ میرے سر جانا چاہیے۔ امید و آرزو ہی کیا حسرت بھی اب نہیں، امید و آرزو ہی کیا حسرت بھی اب نہیں، اور جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے۔ علمی تو آرزو ہی کیا, حسرت بھی اب نہیں, جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے. اور یہ پیش کرتا ہوں کہ ہے ٹھیک, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, مگر ارے سجدہ اسے پسند ہے, کر جانا چاہیے. ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, مگر سجدہ اسے پسند ہے, کر جانا چاہیے. اور شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو, شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو, خدا ہے وہ, شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو, خدا ہے وہ, ایک بار اس سے ملنے مگر جانا چاہیے. شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو, خدا ہے وہ, ایک بار اس سے ملنے مگر جانا چاہیے. ایک اور غزل کے دو تین شعر آپ کی خدمت پیش کروں کہ درد بڑھ جائے تو تنہائی میں رو دھو آنا, بس میں احباب میں چہرہ ہو کمل تو آنا, اور جس کو پیارا ہو بھرم اپنی انا کا سن لے, آج گر گھر سے نکلنا تو اسے رو آنا, اور جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, ان کا جانا کسی شام میرا ہو آنا, جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, ان کا جانا کسی شام میرا ہو آنا, اور منتظر کوئی نہیں, منتظر کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, پھر بھی شہزاد کسی روز وطن ہو آنا, منتظر منتظر کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, پھر بھی شہزاد کسی روز وطن ہو آنا.
جناب فرحت شہزاد نے سامعین کی فرمائش پر اس مشاعرے میں اپنا کچھ منتخب کلام بھی پیش کیا, اس کی ایک مختصر سی جھلک بھی سن لیجیے.
ایک اور غزل کے چار شعر آپ کی خدمت پیش کروں کہ نئی غزل ہے کہ ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, صبح جب تک میرے گھر پہنچی سیاہ رات ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, صبح جب تک میرے گھر پہنچی سیاہ رات ہوئی. اور میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, اور فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, پر میں یہ سوچ کے خوش تھا کہ چلو بات ہوئی, فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, پر میں یہ سوچ کے خوش تھا کہ چلو بات ہوئی, اور لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, بات مدت کے جو کل خود سے ملاقات ہوئی, لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, بات مدت کے جو کل خود سے. ایک نظم کے چار چھوٹی سی نظم آپ سنوں, نظم کا عنوان ہے سفر ہے پھر درپیش ہمیں. اگر بدن مکان ہے مکان بھی کرائے گا, اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح اگر بدن مکان ہے, مکان بھی کرائے کا, اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح, تو مالک مکان کو کوئی خبر یہ بھیج دے کہ لٹ چکے ہیں ہم, ہمارے پاس اب نہیں ہے کوئی ایسی شے کہ جس کو ہم کرائے کے بطور اس کو دے سکیں. اگر بدن مکان ہے, مکان بھی کرائے کا, اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح, تو مالک مکان کو کوئی خبر یہ بھیج دے کہ لٹ چکے ہیں ہم, ہمارے پاس اب نہیں ہے کوئی ایسی شے کہ جس کو ہم کرائے کے بطور اس کو دے سکیں. بغیر کچھ ادا کیے ٹھہرنا اس مکان میں ہماری زخم زخم پر بلند سر انا قبول کر سکے, نہیں ہے یہ ہمیں یقین. بغیر کچھ ادا کیے ٹھہرنا اس مکان میں ہماری زخم زخم پر بلند سر انا قبول کر سکے, نہیں ہے یہ ہمیں یقین. تو مالک مکان یا تو آ کے گھر سنبھال لے, تو مالک مکان یا تو آ کے گھر سنبھال لے, وگرنہ پھر ہمیں ہی خود مکان اس کا چھوڑ کر سفر پہ باندھنی پڑے گی یہ شکستہ تر کمر.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب فرحت شہزاد واشنگٹن میں منعقدہ ایک مشاعرے میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے, جس کی ریکارڈنگ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور اب پیش ہے ایک تاثراتی افسانہ, دکھ کیسے مرتا ہے. ہمیں شاہد کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے ہیں.
ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی نبیل کا دل الٹنے لگا. زخموں پر لگائی جانے والی مخصوص دواؤں کی تیز بو نے سانسوں کی ساری امی جمی اکھاڑ دی تھی. اسے میڈیکل وارڈ نمبر 3 جانا تھا, مگر اس ہسپتال میں خرابی یہ تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایمرجنسی وارڈ پڑتا تھا, جہاں کوئی لمحہ شاید ہی خالی گزرتا ہوگا جب کوئی نیا مریض نہ لایا جاتا ہوگا. نبیل نے تو جب بھی دیکھا کٹے پٹے اکھڑی ہوئی سانسوں والے اور بری طرح تڑپتے مریضوں کو لائے جاتے دیکھا. نرسیں اور ڈاکٹر بھاگ بھاگ کر ان کی جانیں بچا رہے ہوتے, کسی کے زخموں کے راستے بدن سے باہر بہنے والے خون کو روکا جا رہا ہوتا, کسی کی رگوں میں ٹھہر جانے والے لہو میں چھاتی دبا دبا کر بہاؤ لانے کی کوشش ہو رہی ہوتی, اور کوئی خود ہی کھانس کھانس کر پھیپھڑوں میں اکٹھی ہو جانے والی رت حلق تک منہ کھول کھول کر الٹ رہا ہوتا. اس نے ہر بار سوچا ان میں سے کئی بچ جاتے ہوں گے, ضرور بچ جاتے ہوں گے, مگر وہ تو جب بھی داخل ہو رہا ہوتا یا باہر نکلنے کو ادھر جاتا, ایک دو لاشیں اسٹریچر پر دھری ہوتی اور ان پر بے قابو ہو کر گرتی پڑتی روتی چیختی عورتوں کو ان کے مرد صبر کی تلقین کرتے ہوئے الگ کر رہے ہوتے. مرنے والوں پر صبر آ ہی جاتا ہوگا. نبیل لین اس لمحے میں ایسا نہیں سوچتا تھا جبکہ وہ جگر پھاڑ ڈالنے والی چیخیں اور بین سن رہا ہوتا, بلکہ تب سوچتا جب وہ کارڈیالوجی وارڈ کی طویل راہداری میں پہنچتا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے یہاں سے ایسی ایسی لاشیں لائی جاتی دیکھ رکھی تھیں جن کے ارد گرد چلنے والوں میں سے کوئی بھی چیخ نہیں رہا تھا. کوئی دبی دبی سی سسکی, ضبط کرنے کے باوجود نکل آنے والا آنسو, کچھ بھی تو نہیں. سب کے چہرے سفید کفن کی طرح صاف تھے اور وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ یوں چل رہے تھے جیسے اس لاش کے احترام میں خاموشی سے چلنے کی وہ برسوں سے مشق کرتے آئے تھے. اور اب موقع آ گیا تھا تو صبر کے آئینے میں بال لا کر وہ ساری ریاضت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے. عین اسی لمحے اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ جو اچانک مصیبت آ جاتی ہے یہ آدمی کو بکھلا کر بے صبرا بنا دیتی ہے, ورنہ تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے. ایمرجنسی سے ملحق کارڈیالوجی وارڈ تھا. یہاں پہنچ کر اور ایسا سوچ کر اس کی سانسوں میں توازن آ جاتا. نبیل اس وارڈ سے مانوس تھا. کئی ہفتے پہلے وہ یہاں 3 بار آیا تھا. تینوں بار اسے ندرت لائی تھی. اس کے ڈیڈی کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید ندرت کی ماما کو ہارٹ پرابلم ہو گیا تھا. ندرت نے اسے بتایا تھا کہ ایک دوپہر اس کی ماما کھانا کھا کر حسب معمول گھنٹے بھر کے لیے لیٹی, اٹھی تو چھاتی پر بوجھ تھا, ایک گولا سا ناف کے اوپر سے اٹھتا اور پسلیوں کے اس وسطی احاطے میں جہاں کہیں دل تھا معدوم ہو کر ایک چبن چھوڑ جاتا تھا. اس کے ڈیڈی اس کی ماما کو یہاں لے آئے تھے اور جب تک سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے ہر طرح سے تسلی نہیں کرا دی اسے ہسپتال سے واپس نہیں لے گئے تھے. خود نبیل کو دل کی بیماری کا شائبہ تک نہ تھا اور اسے یقین تھا کہ اس جیسا آدمی جو زندگی کے معاملات کو دل پر انتہائی صبر اور احتیاط سے لیتا ہو اسے دل کی بیماری لگنی بھی نہیں چاہیے. مگر اس کے باوجود جب اسے پہلی بار ندرت کی ماما کو دیکھنے آنا پڑا تھا تو دل میں اختلاط سا ہونے لگا تھا. اس پر اس نے دوسرے وزٹ تک قابو پانا سیکھ لیا. شاید جو اس نے یوں سیکھا وہ ضبط تھا. صبر کرنا اور ہوتا ہے اور ضبط کرنا اور. اور صبر کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو اسے بہت پہلے کا سیکھ چکا تھا. میڈیکل وارڈ آگے تھا, دائیں ایک, بائیں دو اور سامنے تین. اسے تیسرے وارڈ کے پرائیویٹ روم نمبر 25 میں اس کی اپنی ماں پڑی ہوئی تھی. ماں بیمار تو کب کی تھی, شاید اب تو اسے بھولنے لگا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک بھی رہی ہوگی. اسے ابا کے مرنے کے بعد دائیں طرف فالج پڑا تھا اور وہ بستر سے جا لگی تھی. شروع شروع میں جب پیاس سے اس کا حلق خشک ہونے لگتا, بھوک سے انتڑیوں میں کڑول پڑتے یا پھر انجانے میں بستر گیلا ہو جاتا, اتنا زیادہ گیلا کہ وہ کمر کاٹنے لگتا, تو وہ اسے بلانے کی کوشش کرتی تھی. جیسی آوازیں نکالنے کے لیے اسے حلق اور چھاتی پر اتنا بوجھ ڈالنا پڑتا تھا کہ نچلا جبڑا ایک طرف کو ٹھلک جاتا اور سارا بدن سکڑ کر دوہرا ہونے لگتا. وہ پہنچ جاتا پہلے پہلے فوراً لپک کر, مگر یہ معمول کا حصہ ہو گیا تو لپک جھپک میں وقفے پڑنے لگے کہ بعد میں اسے خود کو تیار کرنا پڑتا تھا. ایک روز جب اس کی ماں آواز دینے کے بعد اپنا جبڑا ڈھلکا چکی تھی اور گھٹنے اوپر کو گھسا کر اس نے اپنا بدن بھی دوہرا کر لیا تھا کہ کال بیل بجی. یوں جیسے باہر بٹن پر آہستگی سے انگشت رکھ کر فوراً ہٹا لی گئی ہو اور ادھر اندر کال بیل کی آواز ٹوٹ کر گر گئی ہو. پھر خاموشی چھا گئی, طویل خاموشی, اتنی کہ ماں کی آواز اس میں کہیں ڈوب گئی. اس کا اپنا دل رک سکیا ایک قدرے طویل آواز کے لیے. ندرت جب بھی آتی تھی پہلی بار پش بٹن کو ذرا سا چھو کر ہاتھ گرا دیا کرتی, تاہم دوسری بار معمول سے کہیں لمبی ٹررن ہوتی, اتنی کہ وہ اس آواز کے بند ہونے سے پہلے تک صدر دروازے تک بسہولت پہنچ جایا کرتا تھا. اس روز بھی ایسا ہی ہوا اور وہ باہر پہنچ گیا. وہ اندر نہیں آئی تھی, اس کے انداز بتا رہے تھے وہ اندر بیٹھ کر باتیں کرنے کو آئی ہی نہیں تھی. اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف اشارہ کیا. ندرت کے لیے اس کا ارادہ کوئی معنی نہیں رکھتا. نبیل خود بھی اسے سامنے پا کر اپنا ارادہ منہا کر لیا کرتا. وہ ہے ہی ایسی رکھ رکھاؤ اور دبدبے والی. اگر وہ صرف غیر معمولی حد تک حسین ہوتی تو شاید ایسی نہ ہوتی. معاشی آسودگی اس کے انگ انگ سے اور اس کی ہر ادا سے بہتی تھی, یوں جیسے کوئی شریر ندی ڈھلوان میں لپکتی ہے. اور ڈھلوان میں نبیل تھا اور ہر بار وہ بہہ جاتا تھا بے ارادہ ہی. اس روز جب وہ کئی گھنٹوں کے بعد گھر پلٹا تو اندر داخل ہوتے ہی پیشاب کی سڑان کے بھپکوں نے اس کا منہ پھیر کر رکھ دیا. اس کی نظر ماں کی چارپائی کے نیچے پڑی, وہاں جہاں سارا فرش گیلا ہو رہا تھا. ڈھلوان چونکہ دروازے کی سمت تھی لہذا ایک گیلی سی لکیر ادھر تک بہہ آئی تھی. دکھ اور ندامت ایک ساتھ اس کے اندر سے پھوٹ پڑا بے ارادہ ہی. آدمی ارادے سے دکھی کہاں ہوتا ہے اور ارادہ کر کے اپنے دکھ درد کیسے ٹال سکتا ہے. زندگی کی وہ ساری دلکشی جو جذبوں سے کناروں تک بھری ہوئی ایک لڑکی کے سبق کچھ دیر پہلے تک مہک بن کر اس کی سانسوں میں رچی بسی ہوئی تھی, اب وہ کہیں نہیں تھی. ماں نے اسے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. اس نے ماں کے اوپر چادر ڈالی اور اپنا منہ بھی دوسری طرف پھیر لیا. اب صرف اس کے ہاتھ کام کر رہے تھے, اور جب وہ ماں کا بدن پہنچ پہنچ کر اسے خشک کر چکا تو منہ پھیرے پھیرے اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر پاس پڑی دوسری چارپائی پر ڈالا. نبیل کو یہ جان کر شدید صدمہ ہوا کہ ماں اپنا وزن بڑی تیزی سے گرا چکی تھی. جس انہماک تردد احتیاط اور احترام سے اس نے ماں کے بدن کو دوسری طرف دیکھتے رہتے ہوئے سکھایا تھا, چادر کی اوٹ تلے اس کا لباس بدلا تھا, پیشاب سے سنے ہوئے بستر کو الگ کر کے صاف ستھرا گدا بچھا کر اوپر یوں چادر پھیلائی تھی کہ اس میں ایک شکن بھی باقی نہ رہی تھی. اس نے ماں کی پیشانی کی ساری شکنیں معدوم کر دی تھی, اور اس کی پوری طرح کھلی رہنے اور ہر دم پھڑکنے والی دائیں آنکھ کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا. اسپتال کی راہداری میں کارڈیالوجی وارڈ سے ذرا آگے جہاں ایک اور راہداری پہلی کو کاٹتی تھی, وہیں چاروں کونوں پر دیواروں کے ساتھ لوہے کے بینچ جڑے ہوئے تھے. وارڈ نمبر 3 میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہاں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا. شروع شروع میں نہیں, تب سے کہ جب ماں کو ہسپتال میں داخل ہوئے 2 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا. پھر تو اسے یہاں پہنچ کر جب بھی کوئی بینچ خالی نظر آتا ضرور بیٹھتا تھا. پہلی بار وہ ندرت کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا, مگر جاتے ہوئے نہیں, ماں کو کمرہ نمبر 25 میں دیکھ کر آنے کے بعد. ندرت کو بہت تشویش تھی کہ پیشنٹ میں سروائیول کے امکانات بہت کم تھے. وہ ہسپتال اس کی ماں کو دیکھنے پھر کبھی نہیں آئی تھی. تاہم اس کے بعد جب بھی اس نے اسے فون کیا, وہ ہر بار اس کی ماں کی بیماری کی طوالت کے خوف سے سہمی ہوئی لگی. نبیل کی ماں کی بیماری واقعی طویل ہو گئی تھی. شوگر کے سبب بیڈ سورس بھی ٹھیک نہ ہو رہے تھے. وہ سانس لیتی تو چھاتی میں سیٹیاں بجتی تھیں. کچھ عرصے تو ڈاکٹروں نے آکسیجن کا ماسک منہ پر چڑھائے رکھا, مگر جب ہر سانس پر سارا بدن چھٹکے کھانے لگا تو انہوں نے نرخرے کے قریب کٹ لگا کر نالی اندر پھیپھڑوں میں گھساڑ دی. کوئی بھی ڈاکٹر یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی ماں کے پھیپھڑے خود سے سانس لینے کے لیے کب تک قابل ہو پائیں گے. کبھی تو وہ بہت امید افزا باتیں کرتے اور کبھی بالکل ہی مایوس کر دیتے تھے. پھر تو اسے یہاں پہنچ کر جب بھی کوئی بینچ خالی نظر آتا ضرور بیٹھتا تھا. پہلی بار وہ ندرت کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا, مگر جاتے ہوئے نہیں, ماں کو کمرہ نمبر 25 میں دیکھ کر آنے کے بعد. ندرت کو بہت تشویش تھی کہ پیشنٹ میں سروائیول کے امکانات بہت کم تھے. وہ ہسپتال اس کی ماں کو دیکھنے پھر کبھی نہیں آئی تھی. تاہم اس کے بعد جب بھی اس نے اسے فون کیا, وہ ہر بار اس کی ماں کی بیماری کی طوالت کے خوف سے سہمی ہوئی لگی. نبیل کی ماں کی بیماری واقعی طویل ہو گئی تھی. شوگر کے سبب بیڈ سورس بھی ٹھیک نہ ہو رہے تھے. وہ سانس لیتی تو چھاتی میں سیٹیاں بجتی تھیں. کچھ عرصے تو ڈاکٹروں نے آکسیجن کا ماسک منہ پر چڑھائے رکھا, مگر جب ہر سانس پر سارا بدن چھٹکے کھانے لگا تو انہوں نے نرخرے کے قریب کٹ لگا کر نالی اندر پھیپھڑوں میں گھساڑ دی. کوئی بھی ڈاکٹر یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی ماں کے پھیپھڑے خود سے سانس لینے کے لیے کب تک قابل ہو پائیں گے. کبھی تو وہ بہت امید افزا باتیں کرتے اور کبھی بالکل ہی مایوس کر دیتے تھے. ندرت ہسپتال آنے کے اگلے 15 دنوں میں ہی اس سے مایوس ہو چکی تھی. اسے مایوس کرنے میں اس کے ڈیڈی اور مما دونوں کا ہاتھ تھا. ان کی اپنی فیملی کا ایک اچھا لڑکا کب سے ان کی نظر میں تھا, مگر ان کا بس نہ چل رہا تھا. وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے, مگر اس پر اپنا کوئی فیصلہ ٹھونسنا نہیں چاہتے تھے. تاہم ہسپتال سے واپسی پر جب ندرت نے اس کی ماں کی کنڈیشن بتائی تھی تو دونوں کو اسے قائل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی. ایک ایسے لڑکے کا انتظار جو اپنی ماں کے ساتھ اس قدر اٹیچڈ تھا کہ فی الحال کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا تھا, اس کا کتنا انتظار کیا جا سکتا تھا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ عمر کے اس مرحلے میں تھی کہ اگر وہ سروائیو کر بھی جائے تو بھی اسے بہت کیئر, سہارے اور مسلسل میڈیکل ایڈ کی ضرورت رہے گی. ندرت کے لیے یہ بات بہت مایوس کن تھی. مگر مایوس کرنے والی بڑھیا کا بیٹا بہرحال ڈاکٹروں کی باتوں سے امید کے معنی نکال لیا کرتا تھا۔ اگلے 15 دن نبیل نے مزید انتظار کیا۔ ندرت اسے ملنے تو نہیں آئی، تاہم اس نے ہر روز فون کیا۔ اگرچہ وہ اسے صرف اس کی ماں کی بیماری کی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی دوسری بات کر سکنے سے پہلے ہی اس قدر نڈھال ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی اور بات چھیڑنے کا حوصلہ ہی نہ کر پاتی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی جس کے سامنے زندگی کے سارے راستے پوری طرح کھلے تھے، وہ کسی بھی ایک لڑکے سے محبت تو کر سکتی تھی، مگر اس لڑکے سے صرف اس کی ماں کی بیماری کی باتوں پر اکتفا نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کوئی اور بات کرنے کے لیے طویل انتظار کر سکتی تھی۔ لہذا بہت تیز خوشبو کی طرح بسی ہوئی محبت کے معدوم ہونے پر اسے کوئی بہت زیادہ الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 15ویں دن ہی اپنے کندھے اچکا کر چھٹک دیے اور سوچا شاید اس کی محبت کی پوریں اس لڑکے کے دل پر بس اتنے ہی دورانیے کے لیے ٹھہر سکتی تھی۔ تاہم اگلے 2 روز اس نے اسے مسلسل کئی بار کالز کی۔ وہ اسے موجودہ دباؤ کی صورتحال سے باہر کھینچ لانا چاہتی تھی۔ وہ باہر نہ آ پایا تو وہ اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی۔ نبیل ایسا بیٹا نہ تھا جو اپنی ماں سے مایوس ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو خود اسے یوں لگتا جیسے وہ ابھی تک ماں کی کوکھ ہی میں تھا۔ سنگ تراش عباس شاہ کے اس ہیوج مجسمے کی طرح جو پتھر سے نہیں تراشا گیا تھا، مگر نہ چھو تو سنگ مرمر کا لگتا تھا، اور جس کے عین وسط میں ماں کے پیٹ کے اندر گھٹنوں میں سر گھسیڑے ایک بچہ تھا۔ وہ بچہ وہ خود تھا۔ حاملہ ماں کے بلوری پتھر کے نظر آنے والے مجسمے کو اس نے تجسس سے چھوا۔ وہ تھرموپول جیسے اتنے ہلکے میٹیریل کا بنا ہوا تھا کہ چھونے پر لرزنے لگا تھا۔ اس کی ماں کا جسم اسی مجسمے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، مگر چھونے پر لرزتا نہ تھا۔ وہ بے سوت پڑے وجود کو دیکھتا تو عجب وسوسے اس کے بدن پر تیر جایا کرتے، اور اس وجود سے الگ رہنے کا خیال ہی اس کے بدن پر لرزا تاری کر دیتا تھا۔ تاہم ہوا یوں کہ دن گزر رہے تھے، اور گزرتے دنوں کو کون روک سکتا تھا؟ ندرت جس کے پہلے فون آ جایا کرتے تھے اب نہیں آ رہے تھے۔ 2-3 بار اس نے اس سے خود رابطے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار اسے بتایا گیا کہ وہ گھر پر نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا اپنا فون آ گیا۔ اس نے اس کی ماں کا حال بھی نہیں پوچھا، اور بغیر کسی تمہید کے اپنی منگنی کی خبر دے دی۔ اسے ندرت کی آواز میں ایک لرزاہٹ سی محسوس ہوئی، مگر فون سنتے ہوئے اس کا صبر اور ضبط کا خوگر دل اس شدت سے دھڑکا اور اتنی گہرائی میں ڈوبنے لگا تھا کہ لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا تھا۔ وہ مایوسی کے پانیوں میں ڈوب رہا تھا، مگر اسے یقین کیسے آتا کہ اس کی محبت اس سے بچھڑ گئی تھی، یوں کہ ساری رفاقت خواب سی لگنے لگتی تھی۔ تاہم اس نے خود کو سنبھالا دینا تھا، اور اس نے خود کو سنبھالا دیا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پورے حواس میں تھا جب ڈاکٹر کہہ رہے تھے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، پیشنٹ کتنے روز تک اسٹیبل ہو پائے۔ پھیپھڑوں کو سہولت دینے کے لیے جو نالی ڈالی گئی تھی اسے نکالا جاتا تو سانسوں کے جھٹکے پھر سے سارے بدن کو جھنجھوڑنے لگتے۔ اسے وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے شاید اونگ آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے وہاں اونگتے اونگتے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ رات ماں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، اگرچہ ڈاکٹر نے آکسیجن کی نالی پھیپھڑوں میں ایک بار پھر گھسیڑ کر فوری ریلیف فراہم کر دیا تھا، مگر وہ نالی جو ناک سے میدے تک گھسیڑی گئی تھی ماں کو بہت الجھا رہی تھی۔ وہ بار بار نالی کھینچنے کے لیے ہاتھ اوپر لے آتی، شاید نالی گزارتے ہوئے جلد جہاں اندر کہیں چھل گئی تھی وہیں جلن ہو رہی تھی۔ نبیل نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو جا کر بتایا بھی، مگر اس کا کہنا تھا معمولی سا ریپچر ہے، خود ہی ہیل اپ ہو جائے گا. ذرا دھیان رکھیں کہ پیشنٹ نالی نہ نکالتے. ماں اگرچہ خنودگی میں تھی مگر اس کا ہاتھ بار بار ناک کی طرف کھسکنے لگتا تھا. وہ ہاتھ تھام کر رکھتا تو وہی الجھن ماں کے کپ کپاتے ہاتھ کے راستے خود اس کے اندر اتر جاتی. یہاں تک کہ اس کا دل چاہنے لگا وہ اس نالی کو خود ہی ماں کی ناک سے کھینچ کر الجھن سے نکل آئے. وہ رات بھر جبر کرتا رہا اور جاگتا رہا. کھڑکی سے ذرا سا صبح نے جھانکا تو وہ اس کے تعاقب میں باہر نکل گیا. وہ ادھر ادھر گھومتا رہا. یوں ہی واپس پلٹا تو اس کے بدن پر عجیب طرح کا خالی پن قابض ہو چکا تھا. ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے ایمرجنسی میں ہونے والی بھاگ دوڑ کو بھی اس نے خالی خالی نظروں سے دیکھا. بین کرتی عورتیں بہت بےہودہ لگیں. اس نے الجھتے ہوئے سوچا کہ ان کے یوں دوہرے ہو ہو کر گرنے سے کیا مردے زندہ ہو جائیں گے. اور ایک تلخ سی ہنسی ہنس دیا. اندر سے اٹھنے والے سوال کا اس کے نزدیک یہ مناسب جواب تھا. رونے والیوں میں ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی اور مرنے والی ماں جیسی بوڑھی بہت پروقار. دونوں کو اس نے صرف ایک نظر ہی دیکھا اور آگے بڑھ گیا تھا. ایمرجنسی سے کارڈیالوجی وارڈ کی راہداری تک وہ ہمیشہ دکھ کی گرفت میں رہتا تھا مگر اس روز وہ اندر سے بالکل خالی تھا. بینچ پر بھی وہ ارادہ کر کے نہیں, یوں ہی بیٹھ گیا تھا اور اتنی دیر تک اونگتا رہا کہ وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس پوری طرح معدوم ہو گیا. وہ ٹھیک سے اندازہ نہ کر پایا کہ ایک اسٹریچر کے تیزی سے دھکیلے جانے کے باعث اٹھنے والے شور نے اسے کتنی دیر بعد بیدار کیا تھا. اسٹریچر وارڈ نمبر 3 کی راہداری ہی سے لایا جا رہا تھا. اسے غیر معمولی تجسس ہوا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے. اس نے اس کا چہرہ دیکھا بھی مگر یہ اس کی ماں کا چہرہ نہیں تھا. وہ الٹے قدم چلتا بینچ پر ٹھہر گیا. شاید یہ وہ پہلا روز تھا جب نبیل نے اپنی ماں کی مشکل آسان ہونے کی دعا کی تھی. وہ دعائیں کرتا رہا حتیٰ کہ اس کے ہاں اساسہ سمجھے جانے والے سارے مقدس لفظ مانوں سے خالی ہو گئے. یوں جیسے اسے باثروت بنانے والے سارے کرنسی نوٹوں کے مارکے اڑ گئے ہوں. زبان کی ڈھیری پر کیڑوں کی طرح کل بلانے اور رینگنے والے یہ لفظ بے دھیانی میں ہونٹوں پر آ کر تیرنے لگتے اور پھر اسی بے خبری میں تالو سے چپک کر بے سود ہو جاتے. وہ دیکھ رہا تھا مگر مرنے والوں اور ان کے ساتھ زندہ در گور رہنے والوں کے بیچ کوئی تمیز نہ کر پا رہا تھا. لاشیں اس کے سامنے سے گزرتی تھیں, ان پر نظر ڈالتا. یہ لاشیں اسے دکھ کے بجائے تسکین دینے لگی تھیں. تسکین نہیں, اس کا سا احساس ملتا جلتا اور الگ سا بھی. اور یہی احساس شاید خود اس کے زندہ ہونے کی علامت تھا. کچھ سوچ سکتا تھا کہ مرنے والوں کی نہیں بلکہ انتظار کھینچنے والوں کی مشکلیں آسان ہو رہی تھیں. ایسے میں اسے اپنے اندر سے تعفن اٹھتا محسوس ہوا. اس نے اپنا سارا بدن ٹٹولنے کے لیے ادھیڑ ڈالا. بہت اندر گھپ اندھیرے میں دو لاشیں پڑی تھیں. اس نے صاف پہچان لیا ان میں سے ایک اس کی اپنی محبت تھی اور دوسری کو دیکھے بغیر منہ پھیر لیا اور پورے خلوص سے رونے کی سعی کی مگر تعفن کا ریلا اسے دکھ سے دور بہت دور بہائے لیا جاتا.
دکھ کیسے مرتا ہے, حمید شاہی صاحب کا افسانہ خالد حمید کی آواز میں آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں اسد نذیر.